بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر وخير معين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أداءهم. علم عرفان سے آشنائی و تعارف ہماری بحث کا عنوان ہے اور اس کے 18ویں گفتگو آپ سے بات کر رہے ہیں اور جو ہماری بحث ہو رہی ہے گزشتہ دو مباحث میں وہ ہے اصطلاحات عرفان. ہر علم کی اپنی ایک اصطلاح ہے اور ان اصطلاحوں کو سمجھے بغیر اس علم کا سمجھنا اور اس علمی وابستگیوں سے مستفید ہونا ممکن و میسر نہیں ہے. پس اس بنا پر ہم نے اب تک جو بحث کی ہے وہ وقت کے بارے میں کی ہے کہ وقت کیا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس وقت کی کیا کیفیت ہوتی ہے, ان سب کو جو ہے اس کو عیش نقد یا دم بھی کہا گیا ہے. اس سے متعلق بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ عیش نقد سے کیا مراد ہے اور دم سے کیا مراد ہے, اور اس کو وقت کا کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مختلف اشعار جو تھے اس کو ہم نے ذکر کیا ہے. اب آتے ہیں ایک اور اصطلاح کے جو عرفان میں استعمال کی جاتی ہے. دیکھیں یہ اصطلاحیں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی حقیقت کیا ہے, ان کی گہرائی کیا ہے, یہ کیا کیفیات ہوتی ہیں انسان کی, ہم اس سے نابلد ہیں جب تک انسان اس وادی میں نہ اترے اور ان کو نہ دے. لیکن ایک علم کو جاننے کے لیے اور اس علم سے آشنائی کے لیے لازم و ضروری کہ اصطلاحوں کا استعمال کیا جائے, کیونکہ جب بھی آپ عرفانی اشعار کا مطالعہ کریں گے یا منازل سائلین یا فصوص یا اسفار اربعہ یا بڑی عرفانی اور فلسفی کتب کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو جب جب مقامات پر یہ اصطلاحیں ملیں گی تو ان سے آشنائی جو ہے وہ کم سے کم بحث میں وارد ہونے کے لیے ضروری ہے. اس لیے میں بار بار عرض کروں کہ ہمیں ان کی حقیقتوں کا نہیں, ان کی حقیقت کیا ہے. وقت ایک کیفیت ہے جو ایک انسان پہ عارض ہوتی, دم عیش نقد یا دم مثلا اس کی کیا ہوتی ہے, کیا حالت ہوتی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن سمجھنے کی حد تک. ایک اور اصطلاحات جو عرفا استعمال کرتے ہیں, اچھا یہ جو شاید متعلق نے یہاں پہ بیان کیا ہے وہ ساری اصطلاحات نہیں ہیں بلکہ خاص و مخصوص یا میں کو عام مشہور نوعیت کی اصطلاحات ہیں جن کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک ہے حال اور ایک ہے مقام. خوب, حال اور مقام کے نام سے ظاہر ہے کہ حال, مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا حال کیا ہے, مثلا جناب مجھے نزلہ ہے, بخار ہے, سر میں درد ہے. دو دن بعد میں آپ کا کیا حال ہے, الحمدللہ ٹھیک ہوں. کچھ دن بعد میں کیا حال ہے, او ہو بھائی بھائی بہت مزہ آ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. حال مختلف ہوتا ہے, حال در حقیقت زود گزر ہوتا ہے, حال ایک جیسا نہیں رہتا. آج انسان کسی حال حال میں ہے, کل کسی اور حال میں ہوگا. خوب, یہ حال جو ہے جو جسمانی طور پر مثلا ہم بول چال میں ایک دوسرے سے ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ حال در حقیقت قلبی وابستگیوں کے نتیجے میں یا جسمانی وابستگیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. میں سینسیٹیو ہوں, میری قوت مدافعت ریزنس پاور میری باڈی کی کم ہے, تھوڑا سا وائرس لگتا ہے, میں نزلے کا شکار ہو جاتا ہوں, میں زکام کا شکار ہو جاتا ہوں, میں کسی اور چھوٹی سی بیماری مبتلا ہو جاتا ہوں, کیوں, میری ریزنس پاور کم ہے. لیکن اگر میں قوت مدافعت میری مستحکم قوی اور پائیدار ہے, میں اتنی آسانی سے نہیں ہوں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی شادی میں گئے, کسی محفل میں گئے, وہاں پہ چار پانچ لوگ آئے تھے, آپ نے کسی کا استعمال کر گلاس استعمال کیا, آپ کو نزلہ ہو گیا, آپ چھینک رہے ہیں. بھائی کیوں چھینک رہے ہو, بھائی شادی میں گیا تو وہاں پانی پی لیا, ٹھیک ہے نا. کیوں, کیونکہ آپ جو ہیں جسمانی طور پر تعلق برقرار کر رہے ہیں, جسمانی طور پر ایک حال آپ کے اندر پیدا ہوا ہے. اسی طرح ایک حال ہوتا ہے روحانی, ٹھیک ہے نا. مثلا کسی نے آپ کو تکلیف دی تھی اور جیسے ہی آپ نے اسے دیکھا آپ کو رنج ہوا, یا کوئی شخص جو ہے آپ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس نے, اکثر دیکھتے ہیں کہ گاڑی سے جو ہے وہ شیشہ اترا اور کیلا کھا کے چھلکا باہر پھینک دیا. یہ کیفیت کے انسان جو ہے وہ کیا آپ کی روح کو آزردہ کرتی ہے, تکلیف دیتی ہے, تو روح بھی متاثر ہوتی ہے اور جسم بھی متاثر ہوتا ہے. یہ حال جو عرفا کا ہے, یہ در حقیقت یہ دونوں کا مرکب ہے کہ حال جو ہے وہ زود گزر کیفیت ہے کہ جو پیدا ہو رہی ہے. مقام کے جہاں پہ قیام کیا جائے, جہاں پہ انسان کھڑا ہو, جہاں انسان پہنچے, جہاں انسان رکے, خب یقیناً یہ حال کے مقابلے میں نسبتاً پائیدار ہے. مثلاً آپ سے پوچھا جائے کہ جناب آپ نے کہاں قیام کیا؟ خب جناب میں نے حیدرآباد میں قیام کیا. کتنے دن قیام کیا؟ جناب میں نے 5 دن قیام کیا. آپ مکے گئے کتنے دن قیام کیا؟ 10 دن قیام کیا. کربلا گئے کتنے دن قیام کیا؟ جناب میں وہاں کتنے دن قیام کیا؟ 2 ہفتے رکا. قیام سے مراد کھڑا ہونا نہیں ہے. قیام سے مراد کیا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا حرکات سکنا انجام دینا، یہ سب قیام میں آئے گا. یعنی جہاں پہ آپ قیام کریں اس کو مقام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. عرفا در حقیقت انہی اصطلاحوں کو خاص جہت سے استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو چیز انسان عارف کے قلب پر بغیر اختیار کے وارد ہوتی ہے، زود گزر ہوتی ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے، جلوہ دکھائے گی اور غائب ہو جائے گی، اسے حال کہا جائے گا. یعنی یہ عارف حال میں ہے، یعنی بغیر اختیار کے آ رہی ہے، بغیر ارادے کے آ رہی ہے اور اس کو ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس کو حال کہا جاتا ہے. اور جسے وہ کسب کرتا ہے، جسے وہ اختیار کرتا ہے، جسے وہ جہاں تک پہنچتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے مقام کہا جاتا ہے. مقام یعنی جسے اپنے ارادے سے حاصل کرے. حال جو بغیر ارادے کے انسان پر وارد ہو. آپ بیٹھے ہیں مثلا، آپ نے کوئی چیز دیکھی، ایک منظر دیکھا، جسمانی عام طور پر عرض کر رہا ہوں، آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کو حال کہا جائے گا. حال غم پیدا ہوگا، حال غم ہم سنائیں گے، جیسے کہا جاتا ہے نا وہ مشہور منقبت ہے، حال غم سنائیں گے، وہ کیفیت ہوگی اور پھر ہم اس کو بنائیں. حال خوشی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے مسکرا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے مسکرا رہا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کل ایک انتہائی با اخلاق اور بہت ہی مؤدب دوست سے میری بات ہو رہی تھی، تو اس کی باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی اور جو تھیں وہ بڑی عجیب تھیں. عجیب سے مراد کہ یعنی میں سوچ رہا تھا اور لذت محسوس کر رہا تھا. بعض اوقات کچھ لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان سے لطف اندوز ہوتا ہے. تو اس دوست کی باتیں میں سوچ رہا تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا کہ واقعی کتنی باتیں کی، اور شاید انسان جو ہے وہ اس سے کئی گنا لطف اندوز ہو سکتا ہے اگر دوسری وابستگی اور اٹیچمنٹ نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ تحصیل، معذرت چاہتا ہوں، مقام، مقام وہ کیفیت یا وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے ارادے سے کسب کر رہا ہے. خوب، اسی لیے حال یا احوال کو برق جہندہ سے تعبیر کیا گیا، یعنی وہ بجلی جو چمکتی ہے اور چمکنے کے فوراً بعد غائب ہو جاتی ہے، یعنی بس وہ لمحے کے لیے آئے گی اور لمحے کے لیے غائب ہو جائے گی. حافظ کہتے ہیں برفی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وہ کہ بخر من مجنون دل افکار چکر. کہتے ہیں کہ سحر کے وقت لیلا کی منزل سے ایک بجلی چمکی، بجلی پونجی. کہتے ہیں کہ دیکھنے والے تو کچھ اور دیکھ رہے تھے، لیکن مجنون سے پوچھو کہ اس کے دل کا حال کیا ہوا. کہ بخر من، وہ کہ بخر من مجنون دل، بخر من مجنون دل افکار چکر. کہ اس نے یہ جو ہے بجلی جو ہے وہ مجنون کے دل پہ گری ہے، تو اس کے قلب کی کیفیت کو متوجہ کر لیا. وہ واقعہ سمجھے نا کہ لیلی جو تھی، جس کو فارسی میں لیلی کہتے ہیں، اردو میں لیلا کہتے ہیں، یہ سب کو کچھ چیز دے رہی تھی. تو ہر کوئی اپنا کشکول لے کے جا رہا تھا، اسے لے رہا تھا. تو یہ بھی لائن میں لگ جاتا، جب اس کی باری آتی ہے لیلا اسے دیکھتی ہے اور اس کا کشکول برتن اٹھا کے پھینک دیتی ہے. یہ خوشی سے ناچنے لگتا ہے، ناچنے لگتا ہے. لوگ کہتے تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، ہم تجھے صحیح کہتے تھے، تیرا برتن اٹھا کے پھینک کے خوش ہو رہا ہے. کہہ رہے ہاں یہی تو خوشی کا مقام، میرے برتن میں کوئی تو چیز تھی کہ جسے لیلا نے اٹھا کے پھینک دیا، تمہارے برتن میں کیوں نہیں پھینکا. بات ہے دیکھنے کی، بات ہے زاویے کی، کہ آپ کس چیز کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں. وہ کہ بخر من مجنون دل افکار چکر، یہ بجلی دنیا والوں کی بجلی ہوگی، کہتے لیکن لیلا کے گھر سے نکلنے والی بجلی محبوب کے ساحت مقدس سے ساتھ ہونے والی بجلی اور نور، یہ جو ہے وہ مجنون کے جو افکار اور کیفیات ہے اس کو دگرگون کر دیتی ہیں. یہ کی پرسید، سعدی کہتے ہیں، یہ حافظ کے شعر، سعدی کہتے ہیں، یہ کی پرسید از آن گم گشتے یہ فرزند، کہ ای روشن روان پیر خردمند. خوب آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کچھ اور ہے. ہو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ زے مصرش بوی پیراہن شنیدی چراغا چاہے کن آنش نبیدی. عجیب ہے، یعنی وہ حال ہے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب سے کہہ رہے ہیں کہ جب یوسف کرتا مصر سے چلا تو یعقوب نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے کی بو آ رہی ہے، میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. تو کہتے ہیں وہ جو میل و دور یوسف کے کرتے کی خوشبو سونگ لے، چرا جا چاہے کنعان اشنبی بھی، تم نے چاہے کنعان میں، کنعان کے کوہے میں یوسف کو کیوں نہیں دیکھا. یعنی یہ انبیاء پہ اعتراض نہیں، ادھر حقیقت اس کیفیت اور مقام کو بیان کرنا ہے کہ انسان کن کیفیت سے گزرتا ہے. بگفتہ حال ماں برق جہان از دمی پیدا و دیگر دم نہان از. کہتے ہیں ہمارا حال اگر پوچھو گے، کسی سے پوچھا آدھے تو اپنا حال بتاؤ، تو کہتے ہیں ہمارا حال جو زود گزر ہے وہ برق کی مانند ہے، وہ بجلی کی مانند ہے. دمی پیدا و دیگر دم نہان از، کبھی پیدا ہوتا ہے، کبھی کیفیت پیدا ہوتی ہے سامنے آتی ہے، اور کبھی جو نہاں اور غائب ہو جاتی ہے. گہی برتا اور میں اعلیٰ نشینم گہی تھا پشت پاؤ یہ خود ربینم. یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے گہی، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی فکر کے ذریعے سے بہت اعلیٰ ترین منازل کو حاصل کرتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے گہی تھا پشت پاؤ یہ خود ربینم، کبھی انسان اپنے پیر کے نیچے بھی کوئی چیز ہوتی ہے اسے نہیں دیکھ پا رہا ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ حال اور مقام کی ہے. اگر درویش در حالی بماندی سر و دست از تو عالم بر فشاندی. کہتے ہیں کہ اگر اے درویش، اے عارف، اے صوفی، اے خدا کو پانے والے، یہ جو حال تمہیں پیدا ہوا تھا نا، اگر تم اسی کو روک لیتے، اگر اسی کو اپنے قابو کر لیتے، یعنی تم مقام پیدا کر لیتے سے سر و دست از دو عالم بر فشاندی. یعنی اس کا خلاصہ یہ کہ در حقیقت تم اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے عالم کو اپنی گرفت میں لے لیتے، پورے عالم کی جو دولت ہے وہ تمہیں مل جاتی. یہاں پہ جو ہے وہ امام علی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے. کہاں پہ یہ قول ذہن میں ہے، کہاں پہ یہ خطبہ گزرا ہے؟ حضرت علی کا خطبہ گزرا ہے نا، کیونکہ میں اس کو ترجمہ دیکھ رہا تھا، مجھے ایک لفظ تھا لامے، اس کو میں نے دیکھا لیکن وہ نہیں نظر آیا. ہے کوئی ذہن میں ہے کہاں گزرا ہے؟ نہیں. تعریف، اس کے بعد ہدف عارف، نہیں ہے یہاں بظاہر، نہیں یہاں، نہیں نہیں یہاں نہیں ہے. ایک خطبہ ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے. بہرحال تو وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو دیکھا بھی تھا لیکن وہ اتفاق سے وہ چونکہ انٹرنیٹ نہیں تھا وہ بند ہو گیا. 163 پہ ہے. اچھا 163 163 جی 143 نہیں، یہ قول تو ہے لیکن یہ والا نہیں ہے. یہ حکمت نمبر کیا ہے؟ 147 ہے. یہ حجم بہل علم علی حقیقت البصیرہ، نہیں یہ الگ ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ جو گزر چکا در دس ہے، یہ پیش ادنا جملہ ہے، جملہ نقل کر دی. اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر شروع میں گزرا ہے کہیں، جس کو کہا جائے کہ بالکل ابتدا میں کہیں یہ آیا ہے حضرت علی کا قول. خطبہ نمبر 220 218 اور نہیں یہاں پہ بھی نہیں ہے یہ، نہیں. خیر، تیسری، چوتھی اور پانچویں جو کیفیت یہ اصطلاح ہے کہ جو علم عرفان میں استعمال کی جاتی ہے، قبض و بسط ہے. قبض و بسط، قبض قبضے کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کو قبضہ، فلاں نے قبضہ کر لیا، اسے اپنے تسلط میں لے لیا، کنٹرول میں لے لیا. قبض کرنا یعنی کسی چیز کو روک لینا. شمشیر کا تلوار کا قبضہ کہا جاتا ہے. قبضہ کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں سے شمشیر پکڑ کے چلائی جاتی ہے. نوک سے آپ شمشیر کو نہیں پکڑ سکتے، آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا. وہ دستہ جو ہوتا ہے، ہینڈل جسے کہا جاتا ہے، اس کو قبضہ کہا جاتا ہے جو ہاتھ کا ہوتا ہے. جس دروازے کو کھولنے کے لیے قبضہ ہوتا ہے، ایک دستہ ہوتا ہے، ایک ہینڈل ہوتا ہے، اس کو قبضہ کہا جاتا ہے. قبض یعنی کوئی چیز روکنے والی، جس سے کسی چیز کو روکا جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی آلہ، کوئی ایسی چیز، اس کو قبضہ کہا جاتا ہے. بسط یعنی پھیلانا، بسیط یعنی پھیلی ہوئی، لطیف بسیط جسے کہا جاتا ہے. قبض و بسط اصطلاح ہے، یہ استعمال کی جاتی ہے، فلسفے کے دوران بھی استعمال کی گئی ہے اور اردو میں بھی استعمال کی گئی. جب کسی چیز کو سکیڑنا یا پھیلانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ادبی طور پر قبض و بسط کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. جیسے حل و فصل کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے افہام و تفہیم اور مسائل کو حل کرنے کے لیے. یہ قبض و بسط جو ہے اپنے معنی کے لحاظ سے عرفا ان دو کلموں کو ان سے خاص معنی مراد لیتے ہیں. قبض یعنی حالت گرفتگی روح میں، عارف، عارف کی جب روح بند ہو جاتی ہے، جب وہ انوار الہی سے رابطہ پیدا نہیں کر پاتا، جب اس کا دریچہ عالم خدا کی طرف نہیں کھلتا، جب وہ مزید نور کو حاصل نہیں کر پاتا، جب وہ کسی بھی مادی وابستگی کے نتیجے میں کیفیت اس کی بند ہو جاتی ہیں، اس کی فکر کے دریچے بند ہو جاتے ہیں، اس کے روح کی کھڑکیاں کھلتی نہیں ہیں، تو یہ حالت گرفتگی ہے. یعنی اس کی روح جو ہے وہ بے چین ہے، یعنی اس پہ مزید انوار کا جلوہ نہیں ہو رہا ہے. بس کیا ہے؟ حالت خوشی کا نام ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں نا تو ایک اندر سے کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو بڑا پن لگ رہا ہوتا ہے. جب حالت غم ہوتا ہے نا، آپ سکڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے گا معمولاً انسان، میں استثنائی موارد کی بات نہیں کر رہا، حالت غم میں انسان تنہائی پسند ہوتا ہے، حالت خوشی اور انبساط میں انسان معاشرے میں جانا چاہتا ہے. حالت غم میں انسان اپنے غموں کو چھپاتا ہے، حالت خوشی میں انسان بتانا چاہ رہا ہوتا ہے. حالت سے قبض کیا ہے کہ انسان کے روح پر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کیفیات کا ظہور نزول نہیں ہو رہا ہے. حالت بس یا انبساط جسے کہا جاتا ہے، حالت خوشی ہے کہ جس میں اٹیچ ہونا چاہتا ہے، یعنی اس کی روح کا دروازہ کھل رہا ہے. در حقیقت وہ اپنے اور خدا کے درمیان ایک اتصال پیدا کر رہا ہے. حالت قبض کیا ہے؟ اپنے اور خدا کے درمیان اس اتصال کا ختم ہو جانا یا کم ہو جانا یا تنگ ہو جانا. اور عرفا نے اس بارے میں بہت زیادہ کیفیت کی ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ حالت قبض بس جو ہے وہ اختیاری بھی ہوتی ہے، بعض نے کہا اختیاری نہیں ہوتی ہے. کہا کہ جتنا انسان مادی طور پر اپنے آپ کو متوجہ کرتا رہے گا اور یعنی مادی سے مرتبط ہوتا رہے گا، حالت قبض جو ہے اس میں حالتیں آتی رہے گی. حالت بس کیا ہے؟ جتنا مادی چیزوں سے دور ہوتا رہے گا اتنا ہی زیادہ وہ حالت بس میں آئے گا. جس کو مولا کائنات نے فرمایا کہ حالت زہد اختیار کرو، یعنی یہ دنیا تمہارے پاس ہو لیکن تم دنیا میں قید نہ ہو. زہد کیا ہے؟ یعنی اس قلبی وابستگی، چیز موجود ہے مجھے اس سے محبت نہیں ہے، خدا کہے گا چھوڑ دو میں چھوڑ دوں گا. دنیا داری کیا ہے؟ کہ میں چیز بھی میرے پاس ہے اور محبت بھی میرے پاس ہے. زہد کیا ہے؟ اس چیز سے تعلق وابستگی اور ریلیشن کو، اس کیفیت کو اپنے دل سے نکال دینا. اور اگر یہ چیز انسان میں آ جائے زہد کی، کہ چیز ہو اس کی محبت نہ ہو، تو یہ اعلیٰ ترین زہد ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتا ہے. بعض عرفا نے کہا ہے کہ یہ قبض و بسط انسان کی مادی وابستگی کے نتیجے میں. لہذا آپ کو یاد ہوگا عابد، زاہد اور عارف پہ ہم نے بحث کی تھی، تین اصطلاحوں پر. اس پہ ہم بحث کر چکے ہیں زاہد کون ہے اور حقیقی زاہد کسے کہا جاتا ہے. ایک واقعہ مشہور ہے، ایک عالم تھے، ان کا ایک مدرسہ تھا، ان کی ایک درسگاہ تھی، درس دیتے لوگ آتے تھے. ایک فقیر آیا، کہنے آپ بڑے دنیا دار ہیں، دیکھیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سادہ سے لباس ہے، یہ کشکول ہے اور جو ہے میں جو ہے وہ یہ اٹھا کے پڑھتا ہوں، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی باہر ہے، میں دنیا کے تعلقات سے آزاد ہوں. آپ کتنے، آپ کا تعلقات ہے، یہ درس، یہ تدریس، آج یہ درس، آج وہاں جانا، یہ کرنا ہے، آپ ظاہر نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل آ جانا، کل ایک جگہ چلنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو گھر بلایا اپنے اور اس کے خاطر مدارات کی، اس کا چلو چلتے 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 جب بہت آگے نکل گئے تو اس کو یاد آیا کہ یہ اپنا کشکول جو ہے آغا صاحب کے مدرسے میں بھول آیا. اس کو او میرا کشکول میں بھول آیا. انہوں نے کہا پانی پینا ہے نا, ہاتھوں کو چلو بنانا. بھائی بولے نہیں نہیں میرا کشکول ہے, بہت قیمتی ہے یہ. کہا کہ میں پورا مدرسہ چھوڑا آیا, درس چھوڑا آیا, زندگی چھوڑا آیا, گھر بار چھوڑا آیا, میرا تو اتنا تعلق نہیں, تمہارے پاس ایک چیز تھی تم اسے تعلق اختیار کیے ہو, تم اس کے لیے مرے جا رہے ہو. زہد یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ ہو, زہد یہ کہ تعلق نہ ہو. امام خمینی انتہائی خوبصورت جملہ کہتے ہیں, یہ جو واقعہ بعض امام خمینی کے جملے جو دل میں اتر جانے والے ہیں. امام خمینی فرماتے تھے کہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا داری کا تعلق تعداد اور کثرت سے نہیں ہے, دنیا داری کا تعلق اٹیچمنٹ سے ہے, شدت سے ہے. ممکن ایک شخص کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو. کون کون بادشاہ گزرا ہے دنیا کو بہت بڑا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی, لیکن کیا ہے, نماز شب پڑھنے والے, توجہ رکھے گا, دل میں محبت نہیں ہے. لیکن کیا ہے, ایک انسان, اس کو ایک چیز ہوتی ہے, ایک امام خمینی کہتے ہیں ایک قلم ہو سکتا ہے تمہیں اور مجھے دنیا دار بنا دے. تو دنیا کی کثرت جو ہے, زیادتی جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ دنیا داری کا معیار تعلق ہے. ممکن ایک انسان ایک قلم کی وجہ سے جو ہے جہنم میں جائے, اور ممکن ایک انسان دنیا بھر کی دولت رکھنے کے باوجود جو وہ اس سے کوئی حساب کتاب نہ ہو, یعنی حساب کتاب سے مراد یہ وہ جنت میں چلا جائے, تو وہ تعلق شدید ہے. قبض و بس و رفع نے کہا ہے کہ یہ جو ہے انسان کی مادی تعلقات کے نتیجے میں ہے. لہٰذا اگر تم مادی تعلقات کو چھوڑنا چاہتے ہو تو عارف سے پہلے تمہیں زاہد بننا ہوگا. تم زاہد بنو گے اور وہ زہد اختیار کرو جو عرفان کے مورد نظر ہے, تو دنیا تمہارے پاس ہوگی لیکن جو ہے. ایک عالم تھے, وہ درس دے رہے تھے, معلم اخلاق تھے, انہوں نے کہا کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے, دنیا کی محبت جو ہے وہ کیا کرنے والی ہے, رکاوٹ ہے. تو درس دے کے جا رہے تھے, شام میں دیکھا کہ ایک طالب علم جو ہے کندھے پہ قالین کو رول کیا ہوا چلا جا رہا ہو. بھائی یہ کیا, آپ ہی نے تو کہا کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے. کہ آج تم قالین دے رہے ہو, کل فرنیچر دے دو گے, کل کو برتن اٹھا کے دے دو گے, کیا کیا دو گے تم؟ میری مراد یہ نہیں تھی کہ دنیا تمہارے گھر میں نہ ہو, تم دنیا میں قید نہ ہو, یہ ہے زور. تو یہ قبض و بس کیا ہے؟ قبض و بس در حقیقت وہ کیفیت ہے جو مادی تعلقات کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے, لیکن عرفان اس کو کہا ہے کہ یہ قبض و بس در حقیقت خدا سے دور اور خدا سے قریب ہونے کے نتیجے میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں یا نیک کام کرتے ہیں, مزید نیک کام کرنے کا دل چاہتا ہے, لیکن جب آپ غمگین ہوتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے, تو وہ گناہ مزید گناہوں کو جنم دے, جس کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نورانی نقطہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ نورانی نقطہ کیا پھیلتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ, یہاں تک کہ اس کا پورا دل کیا ہوتا ہے, نورانی ہو جاتا ہے. جب انسان کوئی گناہ کا کام انجام دیتا ہے, معصیت کا, اس کے دل میں کالا نقطہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ گناہ کا کام مزید گناہوں کو جنم دیتا ہے. اس لیے کہا سارو الی مغفرت من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف جیسے ہی کوئی گناہ ہو فوراً دوڑو, فوراً ڈیلیٹ کرو, فوراً مٹاؤ, فوراً اس داغ کو, اس گناہ کے دھبے کو دھو ڈالو. نہیں دھویا, یہ ایک اور گناہ کو جنم, دو گناہ ہوں گے تیسرے گناہ کو جنم دیں گے, تین ہوں گے چار کو جنم دے گا, چار ملٹی پلائی ہوتا رہے گا, بڑھتے چلے جائیں گے. نیکی بھی اسی طرح ہے. نیکی کیا ہے؟ ایک نیکی کی کوشش کرو کہ اس کو بڑھاؤ, دو ہونے کی, تین ہونے کی. تو یہ قبض و بس کیا ہے کہ خدا سے تعلق اور خدا سے عدم تعلق نتیجے میں. سات چھٹا اور ساتواں جو ساتویں اور اصطلاح ہے وہ ہے جمع و فرق. خوب اس کو قشیری نے استعمال کیا ہے, کہتے ہیں کہ جو بندے کی طرف سے ہے اور بندہ اسے حاصل کرتا ہے اور اسے جو ہے اپنے قوت بازو سے حاصل کرتا ہے, وہ مقام بندگی کا لائق ہوتا ہے, اسے فرق کہا جاتا ہے, اور جو کچھ خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے انہیں جم کہا جاتا ہے. یعنی در حقیقت فرق و جم, فرق کیا ہے؟ فرق کرنا. یعنی مثال کے طور پر میں کہوں کہ یہ کتاب آپ کی کتاب سے فرق کرتی ہے, کیا مطلب؟ یعنی اس کتاب کا رنگ الگ ہے اور آپ کی کتاب کا رنگ الگ ہے، آپ کی کتاب کا رنگ الگ ہے، فرق کر رہا ہوں نا، فرقہ بھی اسی سے، یعنی فرق ہونے والی چیزیں. فرق اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان مادی تعلقات کو توڑنے کے نتیجے میں اپنے اور دنیا کے درمیان فرق کرتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا فرق کیا ہے؟ جو مقام بندگی ہے. فرق کیا ہے؟ جسے بندہ حاصل کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ جسے بندہ اپنے زور بادور سے جس تک پہنچتا ہے اسے فرق آ جاتا ہے. جم کیا ہے؟ یعنی در حقیقت خدا تمہیں بلا رہا ہے، خدا تمہیں القا کر رہا ہے، خدا تم پر نزول کروا رہا ہے کیفیات کا، خدا جو تمہیں دے رہا ہے، یعنی خود در حقیقت کیا ہے؟ مقناطیس ہے جو تمہارے وجود کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جمع کرنا چاہ رہا ہے. انسان ہے کہ جو فرق کے ذریعے سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ شخص جو جسے خدا اطاعت اور عبادت سے واقف کر دے، اس کے دل میں محبت ڈال دے، ٹھیک ہے نا، وہ مقام فرق میں ہوتا ہے. اور وہ انسان کہ خدا اپنے عنایات کو اس کو عطا کر دے، وہ مقام جنگ میں ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں آئمہ کے بارے میں کیا ہے، وہ مشہور و معروف آیت آپ کو آپ کے ذہن میں ہو کہ وجعلناہم آئمۃ یہدون بامرنا. یہاں پہ علامہ طباطبائی نے بڑی خوبصورت بحث کی، یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا، یعنی ان کا مزاج، ان کا دین، ان کا ایمان، ان کی حقیقت، ان کی روح جو ہے وہ اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ خود بخود وہ ان کاموں کا انجام دے رہی ہوتی ہے. یہاں پہ بڑی خوبصورت بحث کی، وہ پھر تفسیری بحث، اس میں میں اس کو وارد نہیں ہوں گا، کہ خدا جو ہے مقام جم کو جو ہے وہ بندوں پر ڈالتا ہے، بندوں کو ہدیہ دیتا ہے. حافظ کہتے ہیں بے گوش ہوش نیوش از من و بے عشرت کوش، کہ این سخن سحر از حاطفم به گوش آمد ز فکر تفرقه باز آیی تشوی مجموع به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. تھوڑا سا مشکل شعر ہے لیکن یہ کہ اس میں کہتے ہیں بے گوش ہوش نیوش از من و بے عشرت کوش. کہتے ہیں کہ انسان در حقیقت بہت سی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ بعض اوقات وقتی خوشیوں کو لے رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں تم وقتی خوشیوں کے اوپر کان مت دھرو، تم اس عیش اور عشرت اور اس نعمت کے بارے میں کہ جو ہمیشہ رہنے والے، اس سے توجہ کرو. کہ این سخن سحر از حاطفم به گوش رسید، وقت سحر حاطف نے میرے کان میں آ کر یہ بات کہی ہے. یہاں پہ ایک بات کہتے ہیں کہ وقت سحر جو ہے وہ مناجات کے لیے جو کہا گیا ہے، اس میں کوشش کریں برادران کہ جن کو نماز شب کی توفیق ہوتی ہے وہ کچھ دیر غور و فکر کی عادت ڈالے اس میں. خود آئمہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، جب آپ نماز شب کے لیے اٹھتے تو وضو کرتے کرتے جب آپ کی نگاہیں آسمان پہ جاتی تھیں تو سورہ آل عمران کی ان آیات کی تلاوت کرتے تھے، ان فی خلق السماوات واختلاف، ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلق هذا باطلا. کہ رسول اللہ اس وقت گریہ کرتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے. بعض علماء اخلاق نے بیان کیا، اس میں مخبری نے لکھا کہ بعض علماء اخلاق نماز شب کے وقت بیداری کو نماز شب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے. کہ نماز شب کے موقع پہ اٹھنا، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے جو ہے نماز شب پڑھنا، وہ الگ مرحلہ ہے، نماز شب لیے اٹھنا بہت بڑا مرحلہ ہے. اس لیے مخبری نے چلے دیکھ نے کہا، اے عزیز بپوش تھا عظیم دنیا صاحب اراد ربی. اے میرے عزیز، اے میرے نوجوان، کوشش کرو اس دنیا سے صاحب ارادہ بن کے جاؤ، بہت بڑی نعمت ہے صاحب ارادہ ہونا. تو یہاں بھی یہی کہہ رہے کہ یہ سخن حاطف نے سحر کے وقت مجھے دی ہے. ز فکر تفرق باز آئی تھا شبی مجموع، کہتے ہیں کہ فکر تفرقے سے چھوڑ دو اور مجموع میں شامل ہو جاؤ، یعنی ایسے کام کرو کہ خدا تمہیں اپنی طرف بلائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بہ حکم آن کے چوشد اہرمن سروش آیا. کہتے ہیں اہرمن جب آئے گا انسان، جب اہرمن کی کیفیت اس میں پیدا ہوگی نیک صفات کی، تو پھر سروش یعنی ندائے ربی جو ہے، ندائے خدائی جو ہے وہ تمہارے کانوں میں آئے گی، کہ جس کو نہج البلاغہ میں بھی کہا ہے کہ خدا اپنے بندوں سے ان کے نفسوں میں مناجات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے خدا، یعنی ان پہ کیفیات طاری ہوتی ہیں، ان پر القاء کرتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں الہام کرتا ہے. بر محمد والے محمد صلوات. خوب ہمارے لیے بس اتنا ہی حصہ ہے کہ ہم انہیں پڑھ سکیں اور ان سے لطف اندوز ہو سکیں. باقی آئیے کہ جس کی جو توفیق ہے وہ اگر آپ میں سے کوئی عارف بنے تو ہمیں بھی یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں فراموش کر دیں. یا جو افراد سن رہے ہیں وہ بھی کوئی عارف بن جائے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ یہ وہ منزل ہے کہ جس میں استاد اور شاگرد نہیں دیکھا جاتا. بعض اوقات شاگرد ہوتے ہیں جو استاد سے آگے نکل جاتے ہیں. انشاءاللہ آپ ایسے ہی ہوں گے جو ہم صرف ٹیپ ریکارڈ ہیں کہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ورنہ ہم ان چیزوں کے نہ تو اہل ہیں نہ ہی ہمارا مزاج ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کو پڑھنے سے ایک امید ہوتی ہے کہ خدا جس بندے کا ہاتھ تھامنا چاہے اسے تھام سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.